أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى ولعنة الله الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
بزرگان محترم اور برادران ارجمند، سورہ مبارک نور کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری ہے، جس میں ارشاد خالق کائنات ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیتے ہیں ان سے اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ انہیں زمین پر جانشین قرار دے گا، جیسا کہ ان سے پہلے والوں کو جانشین قرار دیا تھا، اور ان کے دین کو ان کے لیے استوار اور محکم کر دے گا، وہ دین جس کو ان کے لیے پسند فرمایا ہے، اور ان کو خوف سے امن کی طرف بدل دے گا، اس طریقے سے کہ وہ لوگ صرف میری عبادت کریں گے اور اس میں کسی کو شریک قرار نہیں دیں گے۔ جو اس کے بعد بھی کفر کرے گا کہ تو وہ یقیناً فاسق ہوگا۔ از غدیر تا ظہور کے موضوع پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اور ہم اپنے موضوع کے مقدمات میں بحث کر رہے ہیں آیہ کریمہ کے الفاظ پر۔ کل کی گفتگو اس منزل پر ہو رہی تھی کہ یہ سنت الہی ہے کہ وہ زمین پر جانشین اور وراثت اور وارث قرار دیتا ہے، اور کوئی انسان اس کی سنت میں مانع اور رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم کو چاہے اور انسان اسے نہ ہونے دے، یہ ناممکن ہے۔ وہ نہیں چاہتا ہے یہ الگ بات ہے، لیکن اگر وہ چاہ لے تو انسان رکاوٹ بن جائے یہ ناممکن ہے۔ اس نے یہ چاہا ہے کہ اس دنیا میں انسان آزاد رہیں اور سارے کے سارے لوگ اپنی مرضی سے اپنے مستقبل کو طے کریں، یہ اس نے چاہا ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے اختیار سے سوء استفادہ کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی مرضی کے خلاف کر رہے ہیں، نہیں، اس کی مرضی بعین معنی اس کی مرضی کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم آزاد رہیں، اس معنی میں اس کی مرضی کے خلاف نہیں کر رہے، چونکہ اس نے آزادی دی ہے اور اس نے کسی طرح کا کی کوئی پابندی ہم پر نہیں لگائی ہے اس دنیا میں۔ اور جو یہ آپ سنتے ہیں کہ یہ اگر یہ کرو گے تو اتنا عذاب ہے، اور یہ کرو گے تو اس کا ایسا گناہ ہے، اور وہ کرو گے تو گناہ ہے، یہ اشارہ ہے ان چیزوں کی طرف کہ جو تم انجام دو گے اس کا نتیجہ تمہیں خود بھگتنا ہے۔ مطلب ایسا نہیں ہے پروردگار عالم انتقام لے کر کے اسے کچھ مثلا ہماری طرح سے کوئی سکون مل جاتا ہے، یا جس طریقے سے ہمارے اندر انتقام کی آگ بھڑک رہی ہوتی ہے اور جب ہم انتقام لے لیتے ہیں تو ایک سکون سا حاصل ہوتا ہے، ایسے ہی پروردگار کیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے تو انتقام میں بھی رحمت ہے، یا جب ہے اس کے تو انتقام میں بھی رحمت ہے۔ وہ اگر عذاب کرتا ہے تو عذاب بھی اس لیے ہے کہ تم درست ہو جاؤ، اگر عذاب بھی ہے تو اس لیے ہے کہ ہمارے اوپر سے کچھ بار کم ہو جائے۔ اگر اس نے دنیا میں اپنے مومن بندوں کو بعض چیزوں کی سے مشکلات میں رکھا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ مومنین کو چاہتا نہیں ہے، نہیں، بہت چاہتا ہے، ماں باپ سے کہیں زیادہ چاہتا ہے، اسی لیے مشکلات میں رکھے ہوئے ہے، اسی لیے مشکلات میں رکھے ہوئے کہ جو تم سے اس دنیا میں غلطیاں ہو رہی ہیں وہ ان مشکلات کے عوض میں ختم ہو جائیں، اور جن کو پروردگار عالم نہیں چاہتا ہے انہیں اور عطا کرتا ہے، انہیں اور دیتا ہے، ان کی رسی اور دراز رہتی ہے کہ جتنا تم چاہتے ہو ظلم کر لو، جو چاہتے ہو کر لو، حوصلہ نکال لو اپنا، کوئی دل میں تمنا نہ رہ جائے کہ اگر کچھ دن ہوتے تو یہ کر لیتے مثلا، نہیں، وہ بھی کر لو، جو چاہتے ہو کر لو، جاؤ گے کہاں آخر، جاؤ گے کہاں، لوٹ کے تو ہماری پاس آنا ہے، کہاں جاؤ گے تم؟ یوم العدل علی الظالم اشد من یوم الظلم علی المظلوم، کہ مظلوم پر جو ظلم کا دن ہوتا ہے، کہ جس دن ظالم مظلوم پر کوئی ظلم کر رہا ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ وہ دن سخت ہوگا جو اس ظالم کے ساتھ عدل کا دن ہے۔
توجہ کریں کہ وہ جو وہ دن جو ہوگا جو عدل کا دن ہے وہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہے. اس دن پروردگار عالم جب عدل کرے گا کہ معنی یہ ہے کہ اس نے کائنات کو ایسا بنایا ہے کہ وہ چیز خود بخود وجود میں آنی ہی آنی ہے. جو تم نے اپنے ہاتھ سے اس دنیا میں بویا ہے اس کو اپنے ہاتھ سے کاٹنا ہے. ہم تمہارے لیے نہ کچھ بوئیں گے نہ تمہارے لیے کچھ کاٹیں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جو بھی ذرہ برابر بھی اگر کوئی نیکی کرے گا تو وہ اس کو دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اور جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا. یعنی ہم کچھ نہیں کریں گے, ہم تمہیں جہنم میں نہیں لے جائیں گے, تم خود جہنم میں جاؤ گے, تم خود جہنم میں جاؤ گے. ہم تمہیں نہیں, ہم کیوں لے جائیں, ہم تو اپنی مخلوق کو اس کے ماں باپ سے کہیں زیادہ چاہتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ تم کسی طریقے سے سدھر جاؤ. ہم نے اسی لیے رسولوں کو بھیجا, تم نے ان کی بات نہیں مانی. ہم نے کتابیں نازل کی, تم نے ان کو جھٹلا دیا. ہم نے شریعتیں بھیجی, تم اس پر نہیں چلے. ہم نے راستہ بتایا, تم نہیں مانے. ہم نے سب کچھ کیا, تم کو مشکل میں بھی گرفتار کیا, لیکن تم پھر بھی باز نہیں آئے. تمہاری مرضی, اب جو کر کے آئے ہو یہ سامنے جہنم, اس میں جاؤ. اور جہنم بھی ہم نے تمہارے لیے رحمت بنایا ہے کہ اپنے بعض گناہوں کو اس میں دھو کر کے صاف کر کے واپس آ جاؤ بہشت میں. توجہ کیجیے, اپنے گناہوں کو اس جہنم میں پاک کر کے اس کو اس کی سزا بھگت کے واپس آ جاؤ بہشت میں. اگر ہم چاہتے تو تمہیں ہمیشہ کے لیے بہشت سے دور رکھتے, لیکن یہ بھی ہماری رحمت ہے, یہ بھی ہماری نعمت ہے کہ کم از کم تم اس میں اپنی سزا بھگت کے واپس آ جاؤ. لیکن یاد رکھنا کہ جنت میں آنے کا جو ذریعہ ہے اس کو تمہیں فراہم کرنا پڑے گا. توجہ کیجئے, دیکھیے اب یہ بحث بیچ میں آ گئی, دو تین لفظوں میں جلدی سے گزارش کروں کہ جہنم میں جانا ایک الگ موضوع ہے, جنت میں جانا ایک الگ موضوع ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو جہنم میں چلا گیا وہ جنت میں نہیں جائے گا, نہیں ایسا نہیں ہے. یا ایسا بھی نہیں ہے کہ جس کو جنت میں جانا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا, ایسا بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں بعض اوقات جو آپس میں فکری اختلاف پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دونوں کو مخلوط کر دیتے ہیں آپس میں. جنتی کا جہنم میں جانا ممکن ہے, ایک ایسا انسان جو جنتی ہے اس کا جہنم میں جانا ممکن ہے. ممکن ہے کہ کچھ دنوں کے لیے یہ جہنم میں جائے, سرشت میں جنتی ہونا ہے واپس آئے گا, لیکن ایک بار ذرا سا راؤنڈ لگا کر کے, کیونکہ ضروری ہے اس کے لیے وہ راؤنڈ لگانا, اس نے دنیا میں کچھ ایسی مشکلات میں اپنے آپ کو گرفتار کر لیا ہے کہ ذرا سا وہاں جانا ایک چکر لگانا ضروری ہے, تو وہاں جائے گا ایک چکر لگا کر کے چلا آئے گا مثلا. تو ایسا نہیں ہے کہ جو جنتی ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا, بالکل نہیں, یہ غلط ہے. ہاں جو جنتی ہے وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا, یہ درست ہے, توجہ کریں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان جہنم میں چلا گیا تو بہشت میں نہیں آئے گا, نہیں ایسا بھی نہیں ہے. کچھ لوگ ہوں گے کہ جو کچھ دن کے بعد آ جائیں گے جلدی سے لوٹ آئیں گے, کچھ لوگ ہوں گے جو تھوڑا وقت لگائیں گے وہاں پر, کچھ ہوں گے جو زیادہ وقت لگائیں گے ادھر, جن کو زیادہ وہاں کا ماحول راس آ جائے. تو اپنے اپنے اعتبار سے لوگ ہوں گے کہ جو جتنا وہاں رہ سکے اس اعتبار سے رہ کر کے واپس آئیں گے, لیکن واپس کب آئیں گے کہ جب ان کے پاس یہاں آنے کا لائسنس ہو. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. اب یہ بحث شروع ہو گئی ہے تو میں جلدی سے اسے بند کروں, البتہ اس کو بریکٹ میں ہی دیکھیے گا. اب تھوڑا سا بریکٹ بڑا ہو جائے تو الگ بات ہے, لیکن اسے رکھیے گا اسی میں, چونکہ موضوع اس میں نہیں ہے. کہ دو چیزیں ہیں, توجہ کریں, دو چیزیں ہیں. ایک, جنت میں جانے کا مقتضی ہونا چاہیے, کامل الحوزے کی اور علمی لفظ ہے جو عرض کر رہا ہوں لیکن وضاحت کروں گا. ایک, جنت میں جانے کا مقتضی ہونا چاہیے, اور ایک, جنت میں نہ جانے دینے والے مانع نہ ہونا چاہیے. یہ دو چیزیں ہیں, اور ہم جب ان دونوں کو آپس میں مخلوط کر دیتے ہیں تو فکری اختلاج پیدا ہوتا ہے انسان کے یہاں. ایک ہے جنت میں جانے کا مقتضی, لفظ کو اسی طرح یاد رکھیے گا تاکہ بحث میں آسانی ہو.
اور ایک ہے جنت میں نہ جانے دینے والے مانع، رکاوٹیں مانع یعنی رکاوٹ، دو چیزیں الگ الگ ہیں، مقتضی الگ ہے مانع الگ ہے. اگر مقتضی ہے تو مانع ختم ہو کر کے مقتضی عمل کرے گا، اور اگر مقتضی نہیں ہے تو تھوڑا سا مانع بھی لے کے چلا جائے گا. سوری سنجیدہ بحث ہے. اگر مقتضی موجود ہے تو معنی زیادہ بھی ہوں گے تو مشکل نہیں ہے، کچھ دن کے بعد واپس آ جائے گا. اب میں اس کے مثال دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. مثلا آپ کو کسی کاغذ کو کسی کپڑے کو جلانا ہے تو اس کے لیے کیا چیز ہے؟ کہ مقتضی ہونا چاہیے. مقتضی کیا؟ یعنی آگ ہونی چاہیے، دیا سلائی ہونی چاہیے، ماچس ہونی چاہیے، لائٹر ہونا، کچھ بھی ہونا چاہیے، یعنی آگ ہونا چاہیے جو اسے جلائے، اس کاغذ کو جلانے کا مقتضی، یعنی جو ضروری ہے جلانے کے لیے، یہ ہونا چاہیے. خوب، اور کا دوسری چیز یہ کہ مانے نہ ہونا چاہیے، کوئی رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے، آگ کپڑے پر کوئی ایسی چیز نہ لگی ہو جو نہ جلنے دے. توجہ کریں، کوئی ایسی چیز نہ لگی ہو کہ جو نہ جلنے دے. ایک چیز، کپڑا گیلا نہ ہو حد سے زیادہ کہ جو نہ جلنے دے، یا یہ کہ کپڑا آگ سے دور نہ ہو کہ ہم دکھا رہے ہیں یہاں سے آگ وہاں جل جائے، ایسا بھی ممکن نہیں ہے. تو جتنے بھی معنی آپ سوچ سکتے ہیں یہ ساری رکاوٹیں نہ ہونی چاہیے، تبھی تو جلے گا وہ. لیکن ایک صاحب ہے کہ رکاوٹ کوئی بھی نہیں ہے، نہ کپڑے پہ کوئی ایسی چیز لگی ہے کہ جو نہ جلنے دے، نہ ہی کپڑا گیلا ہے اور نہ ہی کپڑا، کچھ بھی نہیں، لیکن جل نہیں رہا، کیسے؟ مقتضی نہیں ہے. اب آگ لگائیں گے تب تو جلے گا. کہ ہم نے سارے معنی چھوڑا لیے مگر جل نہیں رہا. میرے عزیزوں مثال بتوجہ دے، کہیں کام آئے گی انشاءاللہ. کہ ہم نے سارے معنی دور کر لیے لیکن پھر بھی نہیں جل رہا. کہ جلے گا کیسے؟ مقتضی نہیں ہے. اقتضا جس چیز میں جلانے کی طاقت ہے وہ نہیں ہے. وہ ہو، معنی زیادہ بھی ہو تو ایک ایک کر کے ہٹاتے رہیے، ایک نہ ایک دن جل ہی جائے گا، ایک نہ ایک دن یہ کاغذ جلی جائے گا اگر مقتضی موجود ہے. لیکن اگر مقتضی نہیں ہے تو معنی لاکھ ہٹا لیجئے، جلنے والے نہیں ہیں. خوب، جنت میں نہ جانے دینے والے معنی کون سے ہیں؟ کہ وہ معنی جو جنت میں نہیں جانے دیں گے. کون سی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو بہشت میں نہیں جانے دیں گی؟ کہ ہر وہ چیز روکے گی کہ جو آل محمد میں نہیں ہے. توجہ کریں، ہر وہ چیز جو آل محمد میں نہیں ہے وہ روکے گی، کیونکہ جنت میں صرف وہی چیز ہوگی جو آل محمد سے مل رہی ہو، مطابقت کر رہی ہو. مثلا آل محمد رجس سے دور ہیں تو کوئی بھی رجس جنت میں نہیں جا سکتا، چاہے وہ گناہوں کا رجس ہو، چاہے وہ دوسرے رجس ہو، یا چلتے پھرتے رجس ہو، جنت میں نہیں جا سکتے یہ، چونکہ آل محمد کے پاس رجس نہیں ہے. میں آسان سے، چونکہ سیدہ شباب اہل جنت ہے، یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، تو انہی کے کوالٹی سے مل کر کے انسان جائے گا جنت میں. تو جتنے بھی اس طرح کے معنی، غیبت معنی ہے، چغلی معنی ہے، تکبر معنی ہے، حسد معنی ہے، ترک الصلات معنی ہے، ترک واجبات معنی ہے، انجام محرمات معنی ہے، یہ سارے معنی ہیں. اب کہاں تک گنوں؟ آپ اسے گن ڈالیے بیٹھ کر کے، کہ یہ جتنی چیزیں ہمارے اندر ہیں یہ سب ہمیں روک رہی ہیں، یہ سب بریکرز لگے ہوئے ہیں کہ جو سپیڈ نہیں بننے دیں گے. حسد ہے کہ روکے گا تمہیں، تکبر ہے کہ روکے گا تمہیں، کہ پھر کیا کرے گا؟ ختم کرو. کرے کیا مطلب؟ ختم کرو. اور پیغمبر آئے کس لیے تھے یہاں دنیا میں؟ صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد پر. رسول اللہ آئے کس لیے تھے یہاں؟ کتابیں کس لیے بھیجی تھی ہم نے؟ اسی لیے کہ تم ان معنی کو ختم کرو. تکبر تمہارے اندر ہے کہا ہے، کیسے ختم کرو؟ نہیں کریں گے تو کہ جنت میں نہیں جا پاؤ گے، مشکل پیدا ہوگی. اور بہت سی چیزیں ہیں، ہم صلہ رحم نہیں کرتے ہیں کہ جنت کے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی، قطع رحم کرتے ہیں کہ جنت کے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی، ماں باپ کا احترام نہیں کرتے کہ جنت کے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی، دھوکہ دیا ہے کسی کو کہ جنت کے لیے مشکل ہے، کسی کا حق مار لیا کہ مشکل ہے. یہ سارے معنی ہیں. کہ پھر کیا کریں؟ کہ انہیں ختم کرو. کہ کیسے ختم کریں؟ کہ توبہ سے، استغفار سے، سلوات سے، اور اگر کوئی ایسا معنی ہے جس میں کوئی حق آ رہا ہے تو حق واپس کرو۔ اگر تم نے کسی کے 100 درہم چپکے سے دبا دیے تھے تو یہ توبہ سے ختم ہونے والا نہیں ہے، استغفار ضروری ہے لیکن اس کو ختم نہیں کرے گا۔ 100 درہم جا کے واپس کرو، کم مر گیا تو کا اس کی طرف سے صدقہ دو۔ راستے بند نہیں ہے، سارے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ کہ مر گیا کہ اس کی طرف سے صدقہ دو، کہ ہم نے کسی کی غیبت کی تھی، کہ کوشش کرو اس سے معافی مانگو، کہ معافی مانگے گے تو اور مصیبت میں گرفتار ہوں گے، کہ اس کے لیے استغفار کرو، اس کی حیثیت کو سماج میں واپس لاؤ جو تمہاری وجہ سے خراب ہوئی ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ سارے معنی ہیں، ان معنی کو ختم کرو۔ لیکن معنی کو ختم کرنے سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، کاش میری بات واضح ہو جائے۔ معنی کو ختم کرنے سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں جانے کے لیے معنی ختم کرنا سیکنڈ مرحلے پر ہے، فرسٹ مرحلے پر ہے مقتضی موجود ہو۔ پروردگار ہم نے کوئی نماز نہیں پڑھی گا، ٹھیک ہے، پروردگار ہم نے کوئی روزہ ترک نہیں کیا گا، ٹھیک ہے، پروردگار ہم نے صلہ رحم کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ سارے معنی ہم سے کیا مطلب، کہ بہشت میں جانا کہ اس سے نہیں جاؤ گے۔ توجہ کیجئے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، خطابت نہیں ہے، احادیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، کہ اس سے بہشت میں نہیں جاؤ گے، کہ پھر کہ بہشت میں جانے کا مقتضی کچھ اور ہے۔ وہ مقتضی اگر موجود ہو تو پھر معنی نہ ہو تو جاؤ گے۔ بہشت میں جانے کا مقتضی کچھ اور ہے۔ یہ بالکل درست ہے کہ تم نے نماز ترک نہیں کی، معنی کو ہٹا دیا، بالکل صحیح ہے، اس کے لیے تمہیں صلہ مل جائے گا۔ تم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھ کر کے تم نے ترک صوم نہیں کیا، اس کے تمہیں صلہ مل جائے گا۔ اب خدا یہاں دے دے وہاں دے دے، کچھ ہو جائے، عذاب میں کمی کر دے، جہنم میں کچھ کم کر دے، وہ سب الگ موضوع ہے، وہ اس کا صلہ تمہیں بالآخر ملے گا۔ اگر تم نے نیک کام کیے ہیں صلہ تمہیں ملے گا، لیکن جنت میں جانے کا مقتضی کچھ اور ہے۔ جس طریقے سے کپڑے کو جلانے کے لیے کچھ اور چاہیے، اس کا صرف دوسرے موانے سے دور ہونا کافی نہیں ہے، اس کا مقتضی ضروری ہے جو اسے جلا سکے۔ اسی طریقے سے جنت میں جانے کا مقتضی ضروری ہے۔ مقتضی کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، رسول اللہ سے پوچھئے کہ مقتضی کیا چیز ہے جو جنت میں انسان کو لے جائے گا۔ کہ لو اجتمع الناس علی حب علی لما خلق اللہ النار۔ اگر لوگ علی کی محبت پر جمع ہو جاتے، اگر لوگ علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو خدا جہنم کو خلق نہ کرتا۔ یعنی اگر صرف محبت علی ہوتی تو بہشت ہی بہشت ہوتی۔ اب تو سمجھے کہ جنت میں جانے کا مقتضی ہے محبت علی ابن ابی طالب۔ صرف یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، آپ اٹھا کر کے دیکھیے، یہی وہ خاندان ہے، بہشت کی ساری سرداری یہی آئی، ان کے بیٹے جوانان جنت کے سردار، ان کی زوجہ تمام خواتین بہشت اور تمام عالم کی سردار، سب کچھ یہی موجود ہے۔ اگر جنت میں جانا ہے تو مقتضی ہے محبت محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے سامنے احادیث و قرآن کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ مقتضی صرف یہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ ایک شخص سے آپ نے مسجد بنوائی، اللہ کا گھر ہے مسجد، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہی مسجد بناتا ہے، کتنی فضیلت مسجد کے لیے بنوائی، لیکن جس سے زمین لی تھی مسجد کے لیے اس کو پیسہ نہیں دیا۔ بڑی خوبصورت مسجد دنیا میں ایک عجوبہ بن کر کے سامنے آئی، لیکن نہ زمین کا پیسہ دیا، نہ جس نے بنائی تھی اس کا پیسہ دیا۔ علماء سے پوچھے کیا حکم ہے؟ کہا حرام ہے نماز پڑھنا، حرام ہے. ارے بڑی خوب، کروڑ میں بنی ہے یہ، کتنے کروڑ میں بنی ہوگی؟ کہا نماز پڑھ لے. کہا کچھ نہیں، کوئی حرج نہیں نماز پڑھنے میں، صرف باطل ہے. ایسی مسجد میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، صرف باطل ہے. پھر سے پڑھیے. کہا جو واجب کندھے پر تھا ادا نہیں ہوا. کہ اتنی خوبصورت مسجد میں بھی ادا نہیں ہوا. کہ جی نہیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جس کی زمین ہے اس کی اجرت نہیں دی گئی، جس نے بنایا ہے اس کی اجرت نہیں دی گئی. کہا اجرت نہ دینے سے باطل ہو گئی. کہا جی. یعنی وہی تو اصل مسئلہ ہے. پیغمبر نے سب کچھ پہنچایا، پیغمبر نے سب کچھ پہنچایا، اجرت کیا مانگی؟ قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربٰ. یہ محبت خراب دارانے پیغمبر ہے، مقتضی ہے بہشت کے لیے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. اگر مقتضی موجود ہے اور معنی نہیں ہے، تب تو امکان ہے بہشت میں جانے کا. یعنی یقینی ہے بہشت میں جانا اگر معنی نہ ہو. اور جتنے معنی ہوں گے اتنا رکنا پڑے گا، اتنا ٹھہرنا پڑے گا. جس کے پاس مقتضی نہیں ہے وہ تو بالکل یہیں سے بالکل صاف، اس کے لیے کوئی دوسرا شارٹ کٹ ہے جہنم میں جانے کے لیے، سیدھا یہیں سے بالکل سیدھا جہنم. جبکہ آپ یقین رکھیں ایسے لوگ دنیا میں، اگر آپ دنیا کی پاپولیشن کا اندازہ لگائیں تو 1% بھی ایسے لوگ نہیں ملیں گے جو دشمنان آل محمد ہیں. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، 1% بھی دنیا کا روزہ اول سے آج تک 1% بھی دنیا کی آبادی کا ایسے لوگ نہیں ملیں گے جو دشمنان آل محمد ہوں. اس لیے کہ دوستی اور دشمنی دونوں متفرع ہوتی ہے معرفت پر. بھئی آپ میرے گاؤں میں ایک صاحب رہتے ہیں فلاں نام کے، آپ ان سے دشمنی رکھتے ہیں؟ کہتے کسی دشمنی کی، میں جانتا ہی نہیں انہیں کون ہے وہ. میرے گاؤں میں ایک صاحب رہتے ہیں فلاں نام کے، آپ ان سے دشمنی رکھتے ہیں؟ دشمنی کیسی بات کر رہے ہیں آپ، میں انہیں جانتا ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جاننا اور نہ جاننا دشمنی کی علامت نہیں ہے. خود نہیں جانتا تو نہیں مانتا، نہ ادھر سے نہ مثبت نہ منفی نہ پوزیٹو نہ نیگیٹو، جانتا ہی نہیں کون صاحب ہیں. جب میں کسی کو جانتے نہیں تو دشمنی کیسے کروں گا اس سے؟ دشمنی بھی متفرع ہے جاننے پر. دنیا کی آبادی ابھی آل محمد کو جانتی کہاں ہے؟ اور مشکل ان کی طرف سے کم ہے، مشکل ہماری طرف سے زیادہ ہے کہ ہم نے بتایا ہی نہیں ہے آل محمد کے بارے میں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. اور اب یہاں سے بات تک بات آئی ہے تو میں ایک جملہ صرف کہوں، جناب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس امام بارگاہ میں تو ان کا ذکر ہونا بھی چاہیے، انہی کے نام سے موسوم ہے یہ. ایک اور صلوات پڑھیں حضرت کے لیے. کئی دن سے سوچتا ہوں لیکن بحث شروع ہوتی ہے بھول جاتا ہوں، ابھی یاد آ گیا عرض کروں کہ جہاں جہاں بھی عزاداری سید و شہدا ہو رہی ہے، ہر جگہ پر عزاداری کی میں سہولت کے لیے اور عزاداری کی رکاوٹوں کی نابودی کے لیے صلوات پڑھیں ایک مرتبہ محمد علیہ. آپ نے ارشاد فرمایا کہ رحم اللہ عبدان نہ ہی امرنا، خدا ایسے بندے پر رحمت نازل کریں، رحم کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. اب یہ کافی طولانی حدیث ہے کہ امر کو زندہ کرتا ہے کہ مانا کمانی کیا ہے، لیکن بہرحال ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. قیلا، پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ کیفا یحیی امرکم، آپ کے امر کو کیسے زندہ کرے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یتعلم علومنا ویعلمہ الناس، ہمارے علوم کو سیکھے، علوم کو، توجہ میرے عزیزو، ہمارے علوم کو سیکھے اور پھر جا کے لوگوں کو سکھائے. متقین کو نہیں، صالحین کو نہیں، مومنین کو نہیں، مسلمین کو نہیں، لوگوں کو سکھائے.
یتعلم علومنا ویعلمہ الناس، ہمارے علوم کو سیکھے بھی جا کے لوگوں کو سکھائے۔ یہاں تک تو بات آسان تھی، لیکن اس کے بعد یہ جملہ امام نے کہا بہت سخت ہے، کہتے فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا، اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبیوں کو جان لیں گے تو ہمارا اتباع کریں گے۔ بھائی امام رضا کا کہا ہوا غلط تو نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ، یہ تو مان لیں گے سورج نہیں نکلا، لیکن یہ نہیں مان لیں گے امام رضا نے جو کہا تھا وہ غلط ہو گیا۔ تو اگر دنیا کے لوگ ان کا اتباع نہیں کر رہے ہیں تو اس میں ایک راز یہ بھی ہے کہ ہم نے ابھی ان کے علوم کو پہنچایا ہی نہیں ہے دنیا کے سامنے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ معنی نہ ہو اور مقتضی موجود ہو تو نتیجہ حاصل ہوتا ہے، یہ منطق کا قانون ہے کہ معنی موجود مقتضی موجود، معنی مفقود نتیجہ حاصل، یہ مقتضی کا قانون ہے منطق کا۔ معنی تمہیں خود دور کرنا ہے، توجہ کیجئے گا، معنی کے ساتھ تم بہشت میں نہیں جاؤ گے یہ طے ہے، لیکن یہ یاد رکھو کہ معنی دور کرنے کے دو طریقے ہیں، یا تم خود دور کرو یا ہم دور کریں گے۔ یہ خدا کہہ رہا، خدا کی طرف سے کہہ رہا ہوں، یا تم خود دور کر لو معنی یا ہم دور کریں گے۔ کہ تم دور کرو گے کیسے؟ کہ استغفار کرو، توبہ کرو، مجلسوں میں جاؤ، گریا کرو، یہ ساری چیزیں ہیں۔ شب قدر آئے اس میں جا کر کے خدا کے سامنے گڑ گڑاؤ، شب عاشور آئے پروردگار کے سامنے اگر کہ عزائے حسین کرو، گریا کرو، یہ ساری چیزیں معنی کو دور کریں گی۔ اپنے اپنے گناہوں کو یاد کرو بیٹھ کر کے مجلس میں، جب مجلس ہو رہی ہو، جس شہید کا ذکر ہو رہا ہو اس شہید سے توسل کرو، اپنے گناہوں کو ذہن میں لاؤ اور اس شہید کا واسطہ خدا کو دو، شہید سے توسل کرو، گناہ معاف ہوں گے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ تم ایسا کرو، تم کرو گے تو معنی ختم ہو جائے گا، اگر نہیں کیا تو پھر ہم معنی دور کریں گے۔ پروردگار تو کیسے دور کرے گا؟ کیا مشکلات میں گرفتار کریں گے، کوئی بیماری تمہیں دے دیں گے، اولاد کو لے لیں گے، کسی مشکل میں پھنسا دیں گے، کچھ کریں گے، برزخ میں مشکلات میں لائیں گے، جتنے جیسے معنی ہوں اگر پھر بھی نہ دور ہوئے تو جہنم میں رکھیں گے، اگر پھر بھی نہ دور ہوئے تو جہنم میں رکھیں گے، تاکہ معنی دور کرے۔ تم نے اگر دور نہیں کیے تو ہم دور کریں گے۔ پروردگار کیوں کر رہا ہے؟ کہ چونکہ مقتضی موجود ہے، موجود ہے، محبت پائی جاتی تھی اس کے دل میں، لہذا معنی کو دور کر کے بہشت میں واپس لائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ ایک اور صلوات محمد اور آل محمد۔ یہ سنت پروردگار ہے جس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی، کوئی معنی پیش نہیں آ سکتا۔ مقتضی اگر موجود ہو تو معنی خداوند عالم خود بخود خود ختم کرے گا۔ کتنے معنی وہ یہاں ختم کر دیتا ہے، معنی مومن کو ایک چھینک آ جائے کتنی چیزوں کو بخش دیتا ہے، وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے، یہ ہم بدبخت ہیں۔ امام نے کہا ہے کہ میں تعجب کرتا ہوں ایسے انسان پر جو جہنم میں جائے گا، خدا کے اتنے کرم کے باوجود یہ کتنا نالائق تھا آخر کہ جہنم میں پہنچ گیا، تعجب ہے، دیکھ رہے ہیں آپ۔ خیر، تو گفتگو ہو رہی تھی کہ پروردگار کی جو سنت ہے اس میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں پیش آتی۔ اس نے کہا ہم زمین پر وارث بنائیں گے تو بنائیں گے، اگر مقتضی تمہارے اندر موجود ہیں۔ مقتضی کیا ہے؟ کہ مقتضی ایمان اور عمل صالح، جس کی وضاحت جو مجھ سے کج مٹ بیان نہیں ہو سکی میں نے عرض کی آپ کے سامنے۔ اگر مقتضی موجود ہے تمہارے اندر تو معنی کو دور کرو یا ہم دور کریں گے، لیکن تمہیں وارث بنائیں گے، تمہیں اس زمین پر جانشینی دیں گے۔ اب یہ کچھ بحثیں اور بھی ہیں کہ جو انشاءاللہ بعد میں عرض ہوں گی، کہ یہ آیت یعنی سب ایسے نہیں ہوں گے، ایک گروہ ہوگا کہ جو اس طریقے سے زمین پر وراثت کرے گا اور زمین پر آئے گا، لیکن جب ہماری نعمتوں کو لینا، بس یہاں سے تھوڑی سی بحث رہ گئی تھی اسے عرض کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، جب ہماری نعمتوں کو لینا تو خبردار ان نعمتوں کو اپنا نہ سمجھ بیٹھنا۔ بس یہاں سے کل بحث چھوڑی تھی، اسی جگہ دو تین جملے عرض کروں گا اور بات تمام۔ جب ہماری نعمتیں تمہارے پاس آئیں تو انہیں اپنا نہ سمجھ بیٹھنا،
بلکہ اس بات پر متوجہ رہنا کہ تم خود جب کچھ نہیں تو تمہاری نعمتیں تمہاری کیسے اپنی ہو گئیں۔ جب تم خود کچھ نہیں ہو میرے بغیر تو نعمتیں کیسے تمہاری اپنی ہو گئیں اور تم خود ہی کچھ نہیں ہو۔ جب جو انسان خود کچھ نہیں ہے تو اس کے ساتھ جو چیزیں ہیں وہ اس کی اپنی کیسے ہو گئیں، اپنی ملکیت نہ سمجھ بیٹھنا۔ ان الارض للہ، کل بات کی تھی آپ کے سامنے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، لیکن یہ لوگ یہ کہتے ہیں جو کافر ہیں کہ ہم لنخرجنکم من ارضنا، ہم زمین سے نکال دیں گے تم کو، اپنا سمجھ بیٹھے۔ قارون کو ہم نے اتنا دیا وہ اپنا سمجھ بیٹھا، لیکن یہ نہ سمجھ لینا مخصوص تھا قارون سے، نہیں، یہ چیز تم سب میں پائی جاتی ہے، اس کو اپنے اندر سے دور کرنا، اور جب تک اس کو اپنے اندر سے دور نہ کرو گے اس وقت نتائج میں مشکل پیدا ہوگی۔ جب تک ان چیزوں کو دور نہ کیا، کچھ لوگ اس طرح کے ہیں کہ جب ان پر اذا مسل انسان ضر دعانا، جب ان کے ساتھ کوئی مشکل آتی ہے تو ہمیں پکارتے ہیں۔ قرآن مجید ہے، توجہ کیجیے گا، فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب ان کے ساتھ کوئی مشکل آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ہمیں پکارتے ہیں۔ ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنَاهُ بِنِعْمَةٍ مِنَّا، اور جب ہم اس مشکل کو ختم کر دیتے ہیں یا ہم ان پر اپنی نعمتوں کی ارزانی کرتے ہیں تو قال، یہ کہتے ہیں کہ انما اوتیتہ علی علم، یہ تو ہماری کاوشوں کا نتیجہ ہے، یہ تو ہماری محنتوں کا صلہ ہے جو ہمیں یہ ملا۔ نہیں، بل ہی فتنتن، بلکہ یہ تمہاری آزمائش ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثریت وہ ہے جو نہیں جانتی۔ یعنی جب بھی کوئی نعمت تمہیں عطا ہو، وہ نعمت مال کی صورت میں ہو، وہ نعمت صحت کی صورت میں ہو، وہ نعمت شفا کی صورت میں ہو، وہ نعمت اولاد کی صورت میں ہو، وہ نعمت پوسٹ و مقام و شہرت کی صورت میں ہو، تو اس کو اپنی ملکیت نہ سمجھ لینا، بلکہ اس کو آزمائش کا ذریعہ سمجھنا کہ یہ خدا نے ہمیں نعمت دی ہے تاکہ ہمیں آزمائے کہ ہم شکر کرتے ہیں یا کفر کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ یہ من جانب اللہ ایک آزمائش ہے کہ شکر کرتے ہیں یا کفر کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کل آپ کے سامنے کہا، جناب سلیمان کی طرف سے ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے، لیبلونی، اس نے یہ فضل کیا تاکہ مجھے آزمائے، اشکر ام اکفر، کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں۔ یہ من جانب اللہ ہے۔ فرق کہاں پیدا ہوتا ہے، توجہ کیجیے گا، فرق کہاں پیدا ہوتا ہے، صرف یہ بات آج عرض کروں اور اگر وقت رہا تو اگلا جملہ، کہ فرق کہاں آتا ہے، جب انسان نعمتوں کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے تو جتنی نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں اتنا جھکتا جاتا ہے۔ یہ انسان کی خاصیت ہے، جب نعمتوں کو اللہ کی طرف سے سمجھے گا تو جتنی نعمتیں بڑھتی جائیں گی اتنا جھکتا جائے گا۔ مثال بالکل آسان ہے کہ آپ نے پیڑ میں شاخیں دیکھی ہیں، ڈال دیکھی ہیں، جس ڈال پر پھل ہوتے ہیں وہی جھکتی ہے، اور جس پر پھل نہیں ہوتے وہ اکڑی کھڑی رہتی ہے۔ یعنی جس میں اتنا ظرف ہوتا ہے کہ نعمتوں کو اللہ کی طرف سے سمجھے، وہ جتنی نعمتیں وہ دیتا جاتا ہے وہ شکر پہ شکر کرتا رہتا ہے، اور جتنا شکر کے سجدے کرتا جائے گا اتنا جھکتا جائے گا۔ چونکہ سجدے کی خاصیت یہی ہے کہ اپنی ساری چیزوں کو سرنڈر کرو خدا کے سامنے، جتنا زیادہ وہ دیتا جاتا ہے بندہ اتنا جھکتا جاتا ہے۔ اور اگر بندہ باظرف نہیں ہے اور نعمتوں کو اللہ کی طرف سے نہیں، چانس، اتفاق اور اپنی محنت اور اپنا صلہ اور ان طرح سے دیکھتا ہے تو جتنی نعمتیں ملتی جاتی ہیں اتنا اکڑتا جاتا ہے، اتنا طغیان کرتا جاتا ہے، جتنی نعمتیں ملتی جاتی ہیں اتنا اور دوسروں پر فخر کرتا جاتا ہے اور دوسروں پر زیادتی کرتا جاتا ہے جتنی نعمتیں ملتی جاتی ہیں۔ لیکن جو واقعاً اللہ کا بندہ ہے اس کو جتنی نعمتیں ملتی جاتی ہیں اتنا جھکتا جاتا ہے. اور بس یہاں پر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزو, ائمہ طاہرین کی سیرت کی روشنی میں, اور اسی وہی آخری فقرہ اس باب کا, کہ جتنی نعمتیں ملتی ہیں اتنا ہی جھکتا ہے اور نعمتوں کو اپنی طرف سے نہیں سمجھتا.
نہیں, کاش میں اس بات کو واضح کر سکوں آپ کے سامنے. دیکھیے, ایک ہے ہماری اپنی ذات, خوب, اور ایک ہے اس ذات پر خدا کی نعمتیں. کم از کم عقلی اعتبار سے تم دونوں کو الگ کر سکتے ہیں نا. چونکہ ایک وقت تھا جب ہم تھے لیکن کچھ نہیں تھا, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو تو یاد نہیں ہوگا, ماں باپ سے پوچھئے. ایک وقت تھا کہ جب ہم تھے لیکن کچھ نہیں تھا, نہ طاقت تھی, نہ قوت تھی, نہ توانائی تھی, نہ کسی طرح کی کوئی شہرت تھی, نہ کسی طرح کا کوئی نام تھا, نہ پوسٹ, نہ مقام, نہ یہ نہ وہ, کچھ بھی نہیں تھا. اگر ماں باپ کا رحم و کرم نہ ہوتا تو یہ زندگی واپس ہو جاتی, کچھ نہیں تھا. قرآن مجید نے قصیدہ پڑھا, واللہ میں کہہ چکا ہوں اسی عشرے میں, واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, خدا نے تم کو ماؤں کے شکم سے خارج کیا اس طریقے کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے, کچھ اپنا نام بھی تم کو نہیں پتا تھا, کچھ نہیں. یعنی ہم تھے لیکن اور کچھ نہیں تھا اس کے بعد, جبکہ یہ ایک طرح سے غلط ہے جو میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, کہ ہم تھے اور کچھ نہیں تھا. یعنی بہت سی چیزیں اس وقت بھی تھیں کہ ممکن تھا کہ نہ ہو. ہم جب تھے تو بہت سی نعمتیں خدا کی اس وقت بھی تھی ہمارے ساتھ, لیکن ہم متوجہ نہیں تھے, نہ اس وقت تھے نہ آج ہیں. کون سی نعمتیں؟ ہم تھے, نعمت بصارت تھی, ہم تھے, نعمت گویائی تھی, ولو اس وقت بول نہیں پاتے تھے, ہم تھے, سننے کی طاقت تھی, ولو ایکٹیو آج کی طرح سے نہیں تھی. یہ ساری نعمتیں اس نے دے کر کے بھیجا تھا. اگر وہ نہ چاہتا تو دنیا میں کوئی دے نہیں سکتا تھا. باپ دے سکتا تھا آپ کو یہ طاقت ہے؟ ماں دے سکتا ہے, دے سکتی تھی ہمیں یہ طاقت ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا, صرف خدا نے دیا. ماں کے شکم میں تصویر بنا رہا تھا, اگر گونگا بنا دیتا ہے تو آخری وقت تک گونگا ہی رہتے ہیں. جب وہ تصویر بنا رہا تھا, اگر بہرا بنا دیتا ہے تو آخری وقت تک بہرے ہی رہتے ہیں. جب وہ تصویر بنا رہا تھا, اگر اندھا بنا دیتا ہے تو آخری وقت تک اندھے ہی رہتے ہیں. کوئی دے نہیں سکتا تھا, نہ ماں باپ کو تو پتا بھی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے. کوئی تھا دست قدرت جو اپنی تصویر کو درست کر رہا تھا, اس نے کہا صورکم فاحسن صورکم, اس نے تمہاری تصویر بنائی اور خوب تصویر بنائی. اب یہی بکیے تو کہوں کہ نہ ہم کو مانگنا آتا تھا, نہ باپ ماں باپ میں اتنی طاقت تھی, اس نے بغیر مانگے اتنا دے دیا. اے انسان کچھ تو غیرت کر, وہ خدا جو بغیر مانگے اتنا دے دے, اگر تو سمجھ کے ہاتھ پھیلا دے گا تو وہ کتنا دے دے گا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. ایک ہم ہے اور ایک ہماری ذات ہے اور اس کے ساتھ نعمتیں ہیں, لیکن فرض کیجئے کوئی نعمت نہیں تھی ساتھ میں. دنیا میں آئے, دھیرے دھیرے بڑا ہونا شروع ہوئے, اور اب طاقت بھی آئی, اور اب توانائی بھی آئی, اور اب قوت بھی آئی, اور اب علم بھی آیا, اور اب بولنے بھی لگے, اور اب چلنے بھی لگے, اور اب شہرت بھی ہوئی, اور اب نام بھی ہوا, دنیا پہ چھا گئے. جتنا آپ بڑھتے چلے گئے دنیا پہ چھاتے چلے گئے, یہ ہو گیا. اب یہاں پر توجہ کریں, جو لوگ اللہ کی طرف سے ہیں اور نعمتوں کو اللہ کی طرف سے دیکھتے ہیں, وہ ابھی بھی اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھتے ہیں جیسے تھے. میں کاش میری بات واضح ہو جائے, وہ ویسا ہی آج بھی سمجھتے ہیں جیسے تھے. ان ساری چیزوں کو اللہ کی طرف سے امانت سمجھ رہے ہیں, وہ سمجھ رہے میرا کچھ بھی نہیں ہے, یہ جو دیا ہے سب اس نے دیا ہے, ہم تو ماں کے شکم سے خالی آئے تھے, یہ سب اس دنیا میں اس نے دے دیا, اس کا ہے.
ہمارا کچھ نہیں. اب یہاں پر دیکھنے کے دو انداز ہوں گے, بہت توجہ عزیزو, دیکھنے کے دو طریقے ہوں گے. کچھ وہ ہوں گے کہ جو نعمتوں کو اپنا سمجھ کے اپنے آپ کو دیکھیں گے تو متکبر بن جائیں گے دنیا میں, اور کچھ وہ ہوں گے جو نعمتوں کو اللہ کی طرف سے دیکھیں گے تو متواضع بن جائیں گے, توازو کریں گے. لیکن بندہ جب اپنے آپ کو اکیلا دیکھتا ہے تو کہتا ہے میں کچھ نہیں, اور جب نعمتوں اللہ کی نعمتوں کو ملا کر کے اور اپنے آپ کو پلس اللہ کر کے دیکھتا ہے تو کہتا ہے مجھ جیسا کون. ان دونوں حقیقتوں کو الگ رکھیے گا, دونوں کو ملائیے گا نہیں, چونکہ دونوں مرحلے الگ الگ ہیں. ایک مرتبہ بندہ اپنے آپ کو اکیلا دیکھتا ہے اللہ کی اللہ کو ہٹا کر کے, کہتا میں کچھ نہیں, اور ایک بار خدا کے ساتھ دیکھتا ہے اس کی نعمتوں کو دیکھتا ہے کہتا مجھ جیسا کون ہے. یہ مجھ جیسا کون ہے تکبر نہیں ہے, نعمت الہی کا بیان ہے. قرآن مجید کہہ رہا ہے نا اما بنعمت ربک فحدث, اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں اس کو نعمت سمجھ کے بیان کرو, اس کو نعمت سمجھ کے بیان کرو. جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اکیلے تو کہتے ہیں پروردگار میں کون ہوں, میرے پاس کیا ہے. اب کی لخروجی من قبری اور یانا امام سجاد, میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ کہیں جام قبر سے بغیر لباس کے نہ آؤں محشر میں. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے کفن تک کو اپنا نہیں سمجھ رہے, اپنے کفن تک کو اپنا نہیں. یہ بھی خدا کی نعمت ہے, جب اپنے آپ کو اکیلا دیکھ رہے ہیں تو ایسے گفتگو کر رہے ہیں, اور جب خدا کے ساتھ ملا کے دیکھ رہے تو کہتے ہیں یرقا الیہ طیر لا یرقا الیہ طیر ینہدر عنی السیل ولا یرقا الیہ طیر, علوم کے دریا ہم سے پوٹتے ہیں, کوئی طائر فکر ہم تک پرواز نہیں کر سکتا. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. ائمہ طاہرین علیہم السلام جب ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ میں کچھ نہیں, اور مولا کائنات ہی کہتے نظر آئیں کہ آہ من قلت الزاد و طول سفر و بعد طریق, آہ میرے پاس زاد راہ کتنا کم ہے اور راہ کتنی طولانی ہے, راستہ کتنا دور ہے. جب یہ علی کہہ رہے ہیں تو اپنے آپ کو اکیلا دیکھ رہے ہیں, یعنی یہ نظر اپنی ذات پر ہے کہ میں اس کے سامنے کچھ نہیں, لیکن جب ادھر ملا کر کے دیکھا تو کون ہے جو میرے مقابلے میں ٹک سکے, تب ایسی صورت کوئی روح میرے بغیر سانس نہیں لے سکتی, کوئی پتا میرے اذن کے بغیر گر نہیں سکتا. یہ کب کہہ رہے ہیں؟ جب جانشین خدا سمجھ کے گفتگو کر رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. نعمات الہی کو من جانب اللہ سمجھنا. اسی لیے آپ ائمہ طاہرین کے ہاں دیکھیں جتنی نعمتیں بڑھتی جاتی تھیں اتنا اور سر جھکاتے چلے جاتے تھے. کون سی نعمت تھی جو ان کو ملی نہیں, بلکہ نعمتیں تو ان سے شروع ہوتی ہیں. یہ نعمتوں کو لینے نہیں جاتے, نعمتیں خود ان تک آ کر کے شروع ہوتی ہیں. یہ وہ گھرانہ ہے جو نعمات الہی کا مرکز بنا ہوا ہے. انعمت علیہم کے مصداق ہیں یہ لوگ, انعمت علیہم کے مصداق ہیں یہ لوگ. لیکن جتنی نعمتیں بڑھتی جا رہی ہیں اتنا سر جھکاتے چلے جا رہے ہیں. بس میرے عزیزو, کہ ایسے لوگ وہ ہیں جو زمین پہ جانشین بنیں گے. اور میں اپنے موضوع کے مقدمات کو فراہم کر رہا ہوں انشاءاللہ دھیرے دھیرے. اب آج ایک ذرا اس کے بعد کے جملے پر ذرا سی وضاحت, اور باقی کل انشاءاللہ. یہ پہلا جملہ تھا جو پہلا وعدہ پروردگار عالم نے مومنین و صالحین سے کیا, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض, وہ زمین پر انہیں خلافت اور جانشینی عطا کرے گا, کم استخلف الذین من قبلہم, جیسا کہ ان کے پہلے والوں کو عطا کر چکا ہے. ایک دوسرا وعدہ, وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ, کہ وہ ان کے لیے ان کے دین کو مستحکم کر دے گا. توجہ کریں, اس کو میں ذرا سی اس کی وضاحت آج کروں گا, باقی کل انشاءاللہ, کہ ان کے لیے ان کے دین کو مستحکم کر دے گا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ, دِينَهُمْ کے معنی کیا ہے؟ ان کا دین, دین تو دین الہی ہے, یہ ان کا ان کا کیا مطلب سوال ہے نا, کیا مطلب دین اور بھی ہے کیا کسی کے؟ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے کہا ہی ہوگا, دنیا میں تو کہہ چکا ہوں کہ دین آسمان سے صرف ایک آیا ہے, دوسرا نہیں. الہی دین, آسمانی دین صرف ایک ہے, اس کا نام ہے اسلام. دوسرا کوئی دین آسمان سے آیا ہی نہیں, الہی دین کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. آج آپ جا کر کے سرچ کیجئے اگر انٹرنیٹ پر دین ابراہیمی یا دین الہی, ادیان الہی, تو تین دین نکل کے سامنے آتے ہیں, یہودیت و مسیحیت اور اسلام, تین دین ادیان الہی کے نام پر. لیکن یہ غلط ہے, کوئی دوسرا دین نہ جناب موسیٰ لے کر کے آئے تھے, نہ جناب ابراہیم لے کر کے آئے تھے, نہ جناب عیسیٰ لے کر کے آئے تھے, ایک دین ہے اسلام. اسی لیے آپ وہ آیت جو سب کو یاد ہوگی یہاں سے وہاں تک, ان الدین عند اللہ الاسلام, ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک, اللہ کے نزدیک. لیکن بعض جگہوں پر آپ دیکھیں ترجمے میں پسندیدہ بڑھایا گیا, اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے, پسندیدہ محبوب. یہ کیوں بڑھا؟ انا بے شک, الدین دین, عند اللہ اللہ کے نزدیک, الاسلام اسلام ہے. پسندیدہ کس چیز کا ترجمہ ہے؟ یہ لفظ پسندیدہ یعنی محبوب, یہ کس چیز کا ترجمہ ہے؟ یہ تو آئی نہیں قرآن میں, تو جب قرآن میں نہیں تو ہم کو بڑھانے کا حق کس نے دیا؟ جو کہنا, کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں, صرف ایک طالب علم کیسی سے بات کر رہا ہوں. جب نہیں ہے قرآن مجید میں لفظ پسندیدہ, جس کا عربی ہے, عربی ہے محبوب, لفظ محبوب عربی کی لفظ ہے, تو پروردگاروں کہنے میں کیا مشکل تھی کہ ان الدین المحبوب عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک محبوب دین اسلام ہے, پسندیدہ دین اسلام ہے. اس نے نہیں کہا, جب نہیں کہا تو ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ جتنا خدا نے کہا ہے ہمیں اتنا ہی کہنے کا حق ہے, جتنا ائمہ طاہرین نے بتایا ہے اتنا ہی کہہ سکتے ہیں, نہ آگے نہ پیچھے. اور یہ تو پیغمبر نے کر کے بتا دیا, جو پیچھے تھے ان کو انتظار کیا, جو آگے تھے واپس بلایا. کہ دین کے مسئلے میں, چونکہ آج دین کا پیغام آنا ہے, دین کے مسئلے میں آگے پیچھے نہیں کر سکتے. اسی لیے اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو دعائیں معصومین نے تعلیم فرمائی ہیں, جیسے تعلیم دی ہے ویسے ہی پڑھیں. ہمیں نہ کچھ گھٹانے کا حق حاصل ہے, نہ بڑھانے کا حق حاصل ہے. اب بعض جگہوں پر دیکھیے, اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن, آخر میں کہتے ہیں برحمت کے یا ارحم الراحمین. اب یہ کس نے کہا؟ تمتیاہو فیہا طویلا, یہاں تک معصوم نے کہا. اور برحمت کے یا ارحم الراحمین آپ نے کس کی اجازت سے کہا؟ یہ کیسے بڑھا دیا آپ نے؟ آپ کو حق حاصل ہے, ہمیں حق حاصل ہے, کس نے بڑھا دیا؟ یہ ہوں کی بات نہیں ہے, معصوم کا جملہ ہے. اور جہاں آپ نے بڑھایا اس کا اثر گیا, اس لیے کہ یہ جملہ آپ کا ہے ان کا نہیں ہے, پوری دعا کو خراب کرے گا. برحمت ہے کہ یا ارحم الراحمین کی اگر ضرورت ہوتی تو وہ خود کہتے, جیسے کہ دوسری جگہ پہ کہا ہے انہوں نے, لیکن جہاں ضرورت تھی وہی کہا ہے. وہ جانتے ہیں اس طرف کے عالم کو, ہم نہیں جانتے. لہذا جتنا انہوں نے کہا ہے ہم معذف ہیں بعنوان خادم و غلام, کہ نہ ایک لفظ بڑھا سکتے ہیں نہ ایک لفظ گھٹا سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. حتیٰ بعض علماء نے اتنی احتیاط کی ہے کہ آپ صیغے کو نہیں بدل سکتے، واحد کو جم کر دے، جم کو واحد کر دے، سنگولر پلورل کر دے، پلورل سنگولر، نہیں کر سکتے، جیسا معصوم نے کہا ہے. دعا کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں. جس ایک شخص آیا امام کے پاس، رسول اللہ کے پاس، اس نے کسی مشکل کی اپنا روداد بیان کی تو انہوں نے دعا دے دی کہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. کس کو پڑھ ٹھیک ہو جائے گا؟ اور کچھ دیر پڑھتا رہا، کچھ نہیں ہوا، پھر آ گیا. یا رسول اللہ، آپ نے کہا تھا کہ ہم اتنے دن سے پڑھ رہے ہیں، کچھ ہوا نہیں، کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا کہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب والابصار، ثبت قلبی علی دینک. آپ نے کہا یہ والابصار کس نے کہا تھا؟ یا رسول اللہ، وہ تو مقلب القلوب بھی ہے، مقلب ابصار بھی ہے. کہا وہ ہے، لیکن جو ہم نے کہا ہے وہی کہو. وہ ہے، سچ ہے، لیکن جو ہم نے کہا ہے وہی کہو. ایسا نہیں ہے کہ مگر ہر دوا ہر جگہ فائدہ کر دے. نہیں، جو ڈاکٹر تجویز کر رہا ہے اسے گھٹانے بڑھانے کا حق حاصل نہیں ہے، ورنہ تو ڈیتھ کے امکان بھی پائے جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کیوں بڑھا یہ دین، چونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ ادیانی دین اور بھی ہیں، آسمانی دین اور بھی ہیں، الہی دین اور بھی ہیں، تو کیا کریں؟ کہا محبوب دین اسلام ہے. محبوب ہے بھی کچھ نہیں، اللہ کے نزدیک دین بس اسلام ہے، اور کوئی دین آسمان سے آیا ہی نہیں. اس پر انشاءاللہ اور بھی گفتگو کروں گا. کوئی دین آسمان سے نہیں آیا، ایک دین آیا جناب آدم سے شروع ہوا، جناب خاتم پہ ختم ہوا، مکمل. اس پر تفصیلی گفتگو کروں گا انشاءاللہ آنے والی تقاریر میں. اس پر پروردگار عالم نے جناب آدم سے شروع کیا، جناب خاتم پہ ختم کیا، مکمل ایک دین ہے یہاں سے وہاں تک. جب ایسا ہے تو یہ دین نہم کے معنی کیا ہے پھر؟ ان کا، ان کے دین کو. اس پر علماء نے بحث کی کہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، ان کے لیے تمکین دے دے گا، مستوار کر دے گا، محکم کر دے گا، ثابت کر دے گا، درست ہے یہاں تک؟ دینہم، ان کے دین کو. یہ ان کے کہاں، اس کے معنی کیا ہیں؟ تو دو جواب اس کے جو بیان کیے گئے اور بھی ہوں گے، آپ دیکھیے گا، میں یہاں سے نقل کر رہا ہوں. کہ پہلی چیز تو یہ کہ پروردگار عالم نے احتراماً بیان کیا، شرف دیا لوگوں کو دین سے، ان کی طرف نسبت دے کر کے ان کو باشرف بنایا. جسے آپ کہتے ہیں نا تمہارا ملک، یعنی سامنے والے کو شرف دے رہے ہیں اس ملک سے، سامنے والے کی عزت افزائی کر رہے ہیں نسبت دے کر کے. پروردگار عالم نے بھی شرف بخشا ہے یہ نسبت دے کر کے لوگوں کی طرف، کہ تمہارا دین ایک. اور اس سے زیادہ دقیق جو جواب ہے وہ شاید نہیں معلوم واضح ہو پائے گا کہ نہیں، وہ یہ ہے کہ دینہم، توجہ کیجئے، دینہم یعنی جن چیزوں کو ہم نے دین بنا کر کے بھیجا ہے وہ سب تمہارے اندر موجود ہے. نہیں معلوم مجھے بات کہاں تک میں پہنچا پاؤں گا، آپ کی سماعتوں میں نقص نہیں ہوگا، میرے بیان میں نقص ہوگا. کہ دینہم یعنی جتنا دین، جو دین، جن چیزوں کو تم بنا میں دین جانتے ہو وہ سب تمہارے ہی اندر موجود ہیں. ہم نے الگ سے کوئی چیز نہیں بھیجی کہ پریشان ہو. اگر ہم نے کسی چیز کو منع کیا ہے تو تمہاری فطرت بھی اسے منع کرتی ہے. اگر ہم نے کسی چیز کو اچھا کہا ہے تو تمہاری فطرت بھی اسے اچھا کہتی ہے. لیکن فطرت کے خراب ہونے سے جو تم خراب ہو جاتے ہو، ہم نے دین بھیج کر کے اس کو ٹھیک کیا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. اچھا، یہاں جتنے انسان بیٹھے ہیں یہاں سے وہاں تک، ممبر کے اوپر سے ممبر کے نیچے تک، سب سے آپ پوچھئے کہ جھوٹ صحیح ہے، اچھا ہے یا سچ؟ سب سے پوچھئے آپ ایک ایک کر کے، اس سے پوچھئے، اپنے آپ سے پوچھئے کہ جھوٹ اچھا ہے یا سچ؟ سب کہیں گے سچ. اچھا، کون سا ایسا انسان ہے جسے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا؟ میں تو ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، آپ اٹھا دیجئے. پھر جب پتا ہے کہ سچ اچھا ہے تو جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ توجہ کر رہے ہیں، بس دین اسی لیے آیا تھا. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. کہ وہ جن چیزوں کو تمہاری فطرت اچھا کہہ رہی ہے, الگ سے ہم نہیں لائے کچھ, وہی چیز جس کو تمہاری فطرت نے اچھا کہا اسی کو تمہارے اندر ثابت کر دیں کہ تم پھر کبھی کبھی بھی اس کے خلاف نہ کرنے پاؤ. توجہ کریں, کبھی کبھی بھی اس کے خلاف نہ کرنے پاؤ. یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے کہ اگر انسان واقعاً دین کو سمجھ لے, یعنی دین کیا کہوں, اگر واقعاً اپنی فطرت کو سمجھ لے, کل انشاءاللہ گفتگو کروں گا, تو جو کبھی کبھی ادھر ادھر کرتا ہے وہ بھی نہیں کرے گا. کبھی کبھی جو چیز کرتے ہیں, جیسے کبھی کبھی جھوٹ بولتے ہیں, وہ بھی نہیں بولیں گے. اگر ہم محسوس کر لیں کتنا برا ہے یہ جھوٹ اور کتنا اچھا ہے وہ سچ, تو وہ کبھی کبھی بھی نہیں بولیں گے. دین اسی لیے آیا تھا کہ ان کبھی کبھی ہونے والی ہماری فطرت میں پائی جانے والی چیزوں کو جو کبھی کبھی اس کے خلاف جاتے ہیں اسے بھی خلاف نہ کریں. سارے انبیاء اسی لیے آئے, سارے رسول اسی لیے آئے, دین الگ سے نہیں آیا. اب آپ نے سمجھے, آپ نے سمجھا کیا ہوا, وَلَنُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ, ہم انہی کے دین کو جو انہی کا ہے الگ سے نہیں آیا, انہی کے فطرت میں پہلے سے موجود ہے اسی کو ان کے لیے تمکین دے دیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. کل اسی جگہ سے بات شروع ہوگی, اور ایسا ہی انسان جو اپنی فطرت کو سمجھ لے. معذرت کے ساتھ, کل ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ یہ گفتگو آج آسان تھی, تو آج وہ اس کے بتوا برعکس ہو رہی ہے, لیکن بالآخر کیا کہ انہوں موضوع ہے جس طرح بھی, کہ اگر انسان اپنی فطرت کو صحیح سے سمجھ لے تو اس نے یعنی دین کو سمجھ لیا, اور اگر دین کو سمجھ گیا یعنی فطرت کو سمجھ گیا, اور جو دین و فطرت کو صحیح طریقے سے سمجھ لیتا ہے اسی کو کہتے ہیں فقیہ. فقیہ امامہ رکھنے کا نام نہیں ہے, لباس پہننے کا نام نہیں ہے, اپنے دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کا نام ہے. ممکن ہے کہ کوئی انسان سر پر امامہ رکھے ہو لیکن دین کو نہ سمجھ پا رہا ہو, کچھ کا کچھ کر رہا ہو, دشمن کے ہاتھ میں ہاں میں ہاں ملا رہا ہو, بہن اس سے نہیں ہے. جو دین کو صحیح سمجھ لے اسے کہتے ہیں فقیہ در دین. فقیہ کی دو اصطلاح, ایک وہ اصطلاح جو ابھی حوزے میں ہے, حوزے علمیہ, اس کے معنی ہے فقیہ کے معنی ہوتا ہے مجتہد, لیکن ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم اصل کی بات کر رہے ہیں کہ یعنی فقیہ جو دین میں فقیہ ہو, دین کو صحیح سمجھ رہا ہو. یہ لقب بڑی مشکل سے مل سکتا ہے, بڑی مشکل سے مل سکتا ہے کہ جو انسان اپنے دین میں اس منزل پر آ جائے کہ اسے معصوم فقیر کہہ دے. سوچیے وہ کس مقام پر ہوگا جسے معصوم فقیر کہے اور عنوان دے دے کہ من حسین ابن علی ابن ابی طالب الى رجل الفقیر حبیب ابن مظاہر. یہ خط ہے حسین ابن علی ابن ابی طالب کی طرف سے مرد فقیہ حبیب ابن مظاہر کے نام. دیکھ رہے ہیں آپ کتنا کنٹرول ہوگا حبیب کو اپنی فطرت پر, کتنا کنٹرول ہوگا جناب حبیب کو اپنے دین پر, کہ سرکار سید الشہداء وقت کا امام حجت پروردگار اس انسان کو فقیہ کہہ کے پکار رہا ہے. فقیہ جو اپنے دین کو سمجھتا ہے, میں ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ فقہ اصطلاحی کی بات نہیں کر رہے جو ٹرمنالوجی کے طور پر ابھی حوزے میں ہے, ہم اصل پر گفتگو کر رہے ہیں, یعنی دین میں فقیہ ہونا, سوجھ بوجھ پیدا کر لینا. اور ایسا تھا یہ انسان کہ جتنا ہم سوچے جناب حبیب کے لیے کم ہے. کچھ خصوصیتیں ایسی ہیں جناب حبیب کی جس کا مکن قیامت تک جس کا جواب ممکن نہیں ہے. مثلا خصوصیت ہی ہے کارواں کربلا کی طرف جا رہا ہے,
امام حسین سلام اللہ علیہ نے ایک جگہ پر کچھ پرچم تقسیم کیے، جب یہ سمجھ لیا کہ اب جنگ واقع ہو نہیں ہونا ہے، جنہ مسلم شہید کر دیے گئے اور دوسرے لوگ کئی سفیر امام کے شہید ہو گئے، تو ایک جگہ پر قافلے کو روکا اور پرچم تقسیم کیا، کسی کو سردار بنایا، کسی کا اس کو پرچم دیا، کہیں کا سردار میمنے کا، ذرا الگ الگ طریقے سے ایک پرچم امام نے اپنے پاس رکھ لیا. کسی نے دیکھا کہ ایک بچ گیا، کہا مولا یہ بھی؟ کہا نہیں، اس کا لینے والا آئے گا. یہ وہ حسین ہیں جو ایسی تقریریں کر رہے ہیں کہ جو لوگ مجمع یوں ہی آگے جائے وہ چھٹ جائے، لیکن یہی حسین کسی کا انتظار کر رہے ہیں. بعض روایات کے مطابق جناب حبیب کربلا پہنچنے سے پہلے پہنچ گئے امام حسین کے پاس، اور امام حسین نے پرچم رکھا، کچھ دیر کے بعد گرد اڑنا شروع ہوئی کوفے کی طرف سے، لوگوں نے دیکھا کہ کوئی فوج آ رہی ہے کیا؟ امام نے کہا پرچم لینے والا آ رہا ہے. دامن گرد چاک ہوا تو دیکھا حبیب ابن مظاہر آ رہے ہیں. امام حسین کا بچپن کا دوست ہے. بعض نے لکھا ہے رسول اللہ کے زمانے کو بھی در کیا ہے، مولا علی کے زمانے کو در کیا ہے، امام حسن کے ساتھ رہے، جناب مسلم کس کے بیعت لینے میں بہت زیادہ محنت کی ہے جناب حبیب نے کوفے میں، بہت سی چیزیں ہیں جناب حبیب کے ساتھ. یہ پہلی خصوصیت، اور بہت سی خصوصیات ہیں عرض کروں گا. دوسری خصوصیت، کربلا میں بہت سے لوگ آئے ہیں، دشمن کی طرف سے بھی آئے، ادھر ادھر سے بھی آئے، کتنوں کو حبیب لے کر کے آئے، تقریباً 10-11 لوگ تو حبیب نے بھیجے ہیں کوفے سے امام حسین کے پاس، مسلم نے اوسجا آئے ہیں، اور کئی لوگ جناب حبیب کے بھائی آئے ہیں، اور کتنوں کو بادیا نشین کو لے کر کے آئے، کچھ لوگ قافلے سے ٹوٹ کر کے آئے، جناب حر آئے، حر کے علاوہ بھی دو بھائی تھے جو قافلے میں یزید کی طرف تھے، یعنی ابن زیاد کی طرف، وہاں سے آئے، ظہر عاشورہ کے بعد آئے، کئی لوگ آئے ہیں ٹوٹ کر کے ادھر سے بھی، اور کئی، لیکن پوری ذمہ داری جہاں تک میں نے دیکھا کسی ایک کو بھی جناب زینب نے سلام نہیں کہلایا. ہمارا خطیب کسی کے لیے پڑھ دے، ہمارا شاعر کسی کے لیے کہہ دے مجھے بحث نہیں ہے، لیکن مقتل گواہ ہے کسی ایک کو بھی جناب زینب نے سلام نہیں کہلایا. لیکن جب کسی نے جا کر کے بتایا کہ بی بی آپ کے بھیا کے بچپن کا دوست حبیب آیا ہے، تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کہا کہ فضا جا کے حبیب کو میرا سلام کہہ دو. کیا سمجھ رہے ہیں آپ اسے کہ معمولی چیز ہے؟ فضا حبیب کو میرا سلام کہہ دو. علی کی بیٹی شوخی نہیں ہے جناب زینب، کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے، معصوم ہونا چاہیے جناب زینب کو سمجھنے کے لیے. علی کی علم لدنی رکھنے والی بیٹی معصوم نے کہا علم لدنی جناب زینب کے پاس، اور کسی ایک کو جناب زینب نے سلام نہیں کہلایا. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ کسی ایک کو بھی جناب زینب نے سلام کہلایا ہو سوائے جناب حبیب کے. یہ کیا مطلب ہے؟ تو جناب حبیب کو جا کے میرا سلام کہہ دو. فضا باہر آئی، حبیب مبارک ہو. کیا ہوا کہ علی کی بیٹی تمہیں سلام؟ جناب حبیب نے منہ پر تماچے مارے، خاک اٹھا کر کے سر پہ ڈالی. ہائے، وہ وقت آ گیا کہ شہزادیاں غلاموں کو سلام کہیں. یہ خصوصیت جناب حبیب کی، ساری فضیلتیں ہٹا کر کے اگر صرف جناب زینب کا سلام لکھ دیا جائے تو جناب حبیب کے لیے بہت ہے. ایک خصوصیت جناب امام سجاد نے دی جناب حبیب کو. آپ کو معلوم ہے جناب امام سجاد نے تمام لاشوں کو دفن کیا ہے 13 محرم کو. کوفے کے قید خانے میں قید تھے جناب امام سجاد، وہاں سے آئے. جناب زینب نے دیکھا کہ امام سجاد نے ہتھکڑی کی طرف دیکھا تو کھل کے زمین پہ چلی گئی، بیڑی کی طرف دیکھا اس نے پیروں کو چھوڑ دیا. کہا میرے لال کیا ہوا؟ کہا پھپھی اما بنی اسد آ گئے. کہا لاشوں کو دفن کرنے کے لیے بنی اسد مقتل میں آ رہے ہیں، اور اب میری ذمہ داری ہے، میں کربلا جا رہا ہوں. پھپھی اما گھبرائیے گا نہیں، ابھی آتا ہوں واپس.
آ کر کے دفن کیا. جناب عباس کا جنازہ الگ, حر کے رسالے والے حر کے جنازے کو اٹھا لے گئے الگ, جناب عباس کو الگ دفن کیا امام حسین نے, امام سجاد نے. باقی سارے بنی ہاشم وغیرہ بنی ہاشم گنج شہیدہ میں دفن ہیں, لیکن جناب حبیب کو الگ دفن کیا. یہ خصوصیت دی ہے امام سجاد نے جناب حبیب کو, اور کہاں دفن کیا؟ امام حسین کے دروازے پر, جہاں امام حسین ذبح کیے گئے اور جہاں دفن کیے گئے دونوں کے بیچ میں. ایسا لگ رہا ہے کہ آج بھی حبیب امام حسین کے دروازے پر بیٹھے ہیں. ارے جاؤ تو پہلے باب الحسین سے اجازت لے کے جاؤ. میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا, چونکہ ایک جملہ اور کہنا ہے آپ کے سامنے, توجہ کیجئے گا. یہ ایک خصوصیت امام سجاد نے دی. اور کربلا میں بہت سے کام جناب حبیب کے بحث نہیں. ظہر کی نماز کے لیے امام حسین نے جناب حبیب سے کہا, حبیب ان سے کہو اتنی دیر کے لیے جگہ روک دے کہ ہم نماز پڑھنے, اور جب گئے ہیں تو وہ جواب ملا ہے جو جناب حبیب سے برداشت نہیں ہوا, چونکہ فقیہ دین تھے, سمجھتے تھے. کہا مولا آپ نماز پڑھیے, ہم ان دشمنوں کو دیکھتے ہیں, اور اب نمازیں بھیجتے پڑھیں گے جا کر کے. یہ کہہ کر کے حبیب تلوار سوت کے آگے بڑھے, چونکہ حکم یہی ہے کہ جنگ کے میدان میں کچھ لوگ نماز پڑھیں کچھ لوگ جنگ کریں, اس کے بعد جو نماز پڑھ چکے ہیں وہ لڑیں, جو لڑ رہے تھے آگے نماز پڑھیں. حبیب اکیلے جنگ کر رہے ہیں, پوری فوج کو روک رہے ہیں اور سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. ادھر جناب حبیب کی نماز تمام ہوئی, امام حسین کی نماز تمام ہوئی, اور کچھ دیر کے بعد جناب حبیب گھوڑے سے گرے. آپ مقتل کربلا دیکھیے, کہیں پر یہ نہیں لکھا کہ امام حسین سلام اللہ علیہ کے چہرے پر کچھ شکستگی کے آثار آئے ہوں. نہیں, جتنا حسین عصر سے قریب ہوتے جا رہے تھے اتنا چہرہ کھلتا جا رہا تھا, اور جب خنجر کے نیچے آئے جیسے چودھویں رات کا چاند چمکتا ہے. دو موقع ایسے آئے ہیں جب امام حسین کو جھٹکا لگا, اور راوی نے لکھا فبان الانکسار فی وجہ الحسین, ایسا لگا حسین کے چہرے پر آثار شکستگی آئے, ایسا لگا کہ جیسے حسین ٹوٹ سے گئے. ان میں کا پہلا موقع کون سا تھا جب حبیب گھوڑے سے گرے تو چہرے پر آثار شکستگی آئے, فبان الانکسار فی وجہ الحسین, میرا بچپن کا دوست چلا گیا. لاشے پر آئے, للہ درک یا حبیب کنتا فاضلا تختم القرآن فی لیلۃ واحدہ, خدا تم پر رحمت کرے تم ایک شخص فاضل تھے, ایک رات میں پورے قرآن کی تلاوت کرتے تھے حبیب. مجلس تمام ہو گئی, صرف ایک جملہ سن لیجئے بس. حبیب کا سر بدیل نے قلم کیا, سر لے کر کے بدیل دو لوگوں نے حبیب کو مارا, اس میں سے ایک حسین ہے بن نمیر اور ایک بدیل. حسین نے سر قلم کیا جناب حبیب کا اور کہا مجھے دے دو, چونکہ میں نے مارا کہا نہیں, میں نے گھوڑے سے گرایا ہے, میں حقدار ہوں. آپس میں مشاجرہ ہوا, اس نے کہا اچھا اتنی دیر کے لیے سر دے دو کہ ہم ایک بار کربلا میں اسے گھما لیں کہ لوگ دیکھ لیں کہ ہم نے مارا کیا. ٹھیک ہے, حسین نے سر لیا, گھوڑے کی گردن نے باندھا, ایک چکر کربلا میں لگایا. اس کے بعد یہ مقتل کی جملے ہیں, خطابت نہیں سمجھئے گا. اس کے بعد اس نے سر اس بدیل کو دے دیا, بدیل بن سارم, اس کو سر دے دیا. اس نے سر گھوڑے کی گردن میں لٹکایا, کوفے لے کر کے گیا. مجلس تمام ہو گئی, جب یاد آئے تو روئیے گا. گھوڑے کی گردن میں سر لٹکا ہوا ہے, کوفے لے کر کے گیا, دارو لمارہ پر ہے, ابن زیاد کے پاس جانا چاہتا ہے. کیا دیکھا؟ کچھ دیر سے ایک 13-14 برس کا لڑکا سے ایک 13-14 برس کا لڑکا ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اسے کچھ شک سا ہوا، کہا تم کون ہو، کیوں میرے ساتھ آ رہے ہو؟ کہا نہیں کچھ نہیں، کچھ نہیں، کہ کچھ تو ہے بتاؤ، تو ساتھ میں آ رہے ہو؟ کہا یہ سر جو تم نے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا ہوا ہے، یہ میرے بابا کا سر ہے، یہ میرے بابا کا سر ہے، ارے اس سر کو مجھے دے دو، میں لے جا کے دفن کر دوں۔ اس نے کہا نہیں نہیں، ہم نے انہیں مارا ہے، قتل کیا ہے، ابن سعد سے جا کے نہیں انعام لیں گے۔ کہا خدا تجھے اس کا انعام قیامت میں دے گا۔ اس بچے نے، سن سکیں گے آپ، اس بچے نے غور سے اس کی صورت کو دیکھا، ذہن پر صورت کو نقش بنایا، اور اسی دن سے باپ کے انتقام کے فکر میں لگ گیا۔ اسی نیت سے مصعب کی فوج میں داخل ہوا اور اس قاتل کو ڈھونڈتا رہا، ایک دن پا لیا، خیمے کے اندر تھا، جا کے اسے قتل کیا۔ میں آواز دوں گا، اے حبیب کے بیٹے، حبیب کے بیٹے قاسم، تم نے باپ کو قتل ہوتے تو نہیں دیکھا، خالی سر کو دیکھا، لیکن انتقام کی آگ اتنی بھڑکی کہ جب تک قاتل کو مار نہ لیا، سکون نہ ملا۔ ارے ہاں، اس بیٹے سے پوچھو جس نے قتل ہوتے بھی دیکھا، نوکے نیزہ بھی سر بھی دیکھا، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، لیکن ہائے دل کی مصلحت، اے بابا میں رہ گیا اور ہم کو۔